لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله الذي جعل لكم الليل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو. والنہار مبصرا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں تم اپنے ضروری کاموں کو انجام دے سکو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن منعم حقیقی کو بھول جاتے ہیں، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ شرک ترک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو. اب یہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کا ایک نظام ہے، اور عجیب و غریب نظام، کہ نیند کے لیے رات کے وقت کو اللہ تعالی نے مخصوص کر دیا. جانوروں کو، چرند پرند، حیوانات، انسان، سبھی کو رات کے وقت میں نیند کا تقاضا ہوتا ہے. نیند طاری ہوتی ہے، سب سو جاتے ہیں. اور نیند گویا ایک غیر اختیاری چیز ہے. نیند انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، لیکن نیند پر انسان کو اختیار نہیں ہے. اگر ہم سب کو اپنی اپنی نیند پر اختیار ہوتا تو کوئی صبح کو سونا چاہتا تو کوئی دوپہر کو، کوئی شام کو، کوئی رات کو. اور اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا نظام مختل ہو جاتا. کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور سونے والے سونے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر نیند ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہمیں پتا نہ چلتا کہ ملاقات کس سے کس وقت کرنی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی دن کو جاگ رہا ہے تو کوئی سو رہا ہے.
اگر حیوانات کا سونے کا وقت طے نہ ہوتا، یا یہ کہ ہم دن کو سوتے وہ راتوں کو جاگتے، اور وہ راتوں کو سوتے اور ہم دن کو جاگتے، تو پریشانی ہو جاتی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے رات بنائی، رات میں نیند کی خاصیت رکھی، رات ہوتے ہی سب پر نیند طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کام کرنے والوں پر بھی نیند طاری ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ان کو جاگنا پڑتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم سے رات بنائی، رات آرام کے لیے بنائی، اور رات کے وقت میں سب پر نیند طاری ہوتی ہے. اب ہر شخص سو رہا ہے الا ماشاء اللہ، اب نہ کسی کو کلفت ہے، نہ تکلیف ہے، نہ نظام میں کسی قسم کا خلل ہے. اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے تو ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صبح 10 بجے چلا جاؤں گا، میں بھی جاگ جاؤں گا، وہ بھی جاگ رہے ہوں گے. آپس میں ملاقاتیں، ایک دوسرے سے کام کاج، ایک دوسرے سے تعلقات کو نبھانا، تو یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے لطف و کرم سے جانوروں کی، انسانوں کی ایک بہت بڑی جو ضرورت تھی، ایک فطری ضرورت، سونا، تو اس کا نظام بھی ایسا بنایا کہ اس میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا. تو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا. دن روشن ہے، اندھیرا نہیں، تاریکی نہیں، ظلمت نہیں، اور دن میں انسان اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتا ہے، اپنے کام کاج کو مکمل کر سکتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک رات ہی رات رکھتے، اندھیرا ہی اندھیرا رکھتے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لا سکتی ہے؟ اور قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قیامت تک روشنی ہی روشنی رکھتے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے علاوہ دوسری کون طاقت ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتی جس میں تم آرام کرتے؟ جن علاقوں میں ایک ایک مہینے تک دن رہتا ہے، 3-3 مہینوں تک دن رہتا ہے، 6-6 مہینوں تک دن رہتا ہے، وہاں کے لوگ بھی اپنی گھڑیوں کے مطابق سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن انہیں وہ سکون میسر نہیں آتا جو ان لوگوں کو میسر آتا ہے جہاں باقاعدہ رات ہوتی ہے. اور بعض علاقے ایسے ہیں، یہی علاقے، کہ 3-3 اور 6-6 اور 5-5 اور 7-7 مہینوں تک دن رہتا ہے، اس کے بعد راتیں رہتی ہیں، تو ان کے کام کاج میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو ان علاقوں میں ہوتی ہے کہ جن علاقوں میں باقاعدہ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احسانات میں سے دو احسان یہاں پر ذکر کیے گئے، رات اور دن. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، بے شمار احسانات ہیں. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر اللہ کی ان نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود منعم کو نہیں پہچانتے اور شکر ادا نہیں کرتے، معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، خالق و کل شئی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اسی کے، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، جس طرح تم توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جا رہے ہو، توحید کو چھوڑ کر کفر کے مرتکب ہو رہے ہو تو اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرے جا رہے تھے جو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. ہر دور میں ایسے لوگ رہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا, وصورکم, اور تمہیں صورتیں عطا فرمائی, فاحسن صورکم, پھر تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ڈھانچے میں. اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اپنی مخلوقات میں تو وہ انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. فی احسن تقویم اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. دوسرے جانوروں میں اور انسانوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی وہ دوسروں کو نہیں, دوسرے حیوانات کو عقل کا وہ درجہ عطا نہیں فرمائے جو انسان کو. اور پھر یہ کہ انسان کا قد اور اس کی قامت یہ حد اعتدال میں, اس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایسے اعضاء عطا فرمائے کہ ان اعضاء سے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کر سکتے. ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے, پکڑ کر بہت سی اپنی آرام کی چیزوں کو بنا سکتا ہے, اپنی لذت کی چیزوں کو پکا سکتا ہے. باقی سارے حیوانات جو ہیں وہ مفردات کو کھاتے ہیں, شیر گوشت کو کھاتا ہے, بس گوشت کو کھاتا ہے. اور انسان جو ہے اپنی عقل سے اور اپنے ان ہاتھوں سے ایک ہی مفرد سے, ایک ہی گوشت سے ہزاروں قسم کی چیزوں کو بنا کر کھاتا ہے. وما عملت ایدیہم, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو جانوروں کو نہیں عطا فرمائی. کہ جانور مفردات کو کھاتا ہے, بس ایپل کھا لیا ختم ہو گئی بات, کیلا کھا لیا ختم ہو گئی بات. انسان ایپل سے چٹنی بناتا ہے, ایپل کو بطور پھل کے کھاتا ہے, ایپل سے اچار بناتا ہے, ایپل کا سالن بناتا ہے, کتنی کتنی چیزیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے صورت بھی بہترین بنائی, ظاہر بھی بہترین بنایا, باطن بھی بہترین بنایا, حد اعتدال میں پیدا کیا, فی احسن تقویم بنایا. تو وصورکم فاحسن صورکم, تمہیں شکلیں عطا فرمائی, تمہیں صورتیں عطا فرمائی اور بہترین صورتیں بھی عطا فرمائی. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کتنا عالی شان ہے. یہ عالی شان ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. هو الحی, وہی زندہ ہے, وہی زندہ ہے, اس پر کبھی موت طاری ہونے والی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے, وہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے, اس پر موت کبھی طاری ہونے والی نہیں. وہ زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والا ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین, بس تم اسی کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اطاعت کو ریا سے اور شرک سے پاک رکھتے ہوئے اسی کو پکارو. اعتقاد بھی درست ہوں اور اعمال بھی درست ہوں. اعتقاد میں شرک کا شائبہ نہ ہو اور اعمال میں ریا کا شبہ نہ ہو. شرک سے بھی پاک اور تمہارے اعمال ریا سے بھی پاک. فدعوه مخلصین له الدین, الحمدللہ رب العالمین, تم اسی کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو یہ کہتے ہوئے, قائلین الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. یا یہ کہ فعل محذوف مانا جائے, فدعوه مخلصین له الدین, تم اسی کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وقولو, اور تم کہو, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. قل, آپ فرما دیجئے, انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, مجھے منع کیا گیا ہے مجھے روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی، ان معبودان باطلا کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئی ہیں، میرے پروردگار کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئی ہیں، توحید کے دلائل، قرآن کے حق ہونے کے دلائل، دین اسلام کے حق ہونے کے دلائل، میری رسالت کے حق ہونے کے دلائل، جب یہ سارے دلائل آ گئے ہیں تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ان معبودوں کو چھوڑ دوں اور ان معبودوں کو نہ پکاروں جنہیں تم پکارتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس ان پر کوئی دلیل نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. یہ معبودان باطلہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے. لات، منات، عزا، ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو صرف نام ہے جو تم لوگوں نے گھڑ لیے ہیں. اس پر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف سے کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں اتاری گئی ہے. وہ امیر تو ان اسلم علی رب العالمین، اور مجھے تو اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار رہوں، رب العالمین کے سامنے اپنی گردن جھکا دوں اور رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ گزاروں. هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفت، پھر نطفے سے، ثم من علقت، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے رحم مادر سے بچہ بنا کر. پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر وہ تمہیں سب کچھ بنا دیتا ہے، تمہیں آنکھیں عطا کرتا ہے، تمہیں کان عطا کرتا ہے، تمہیں پورا جسم عطا کرتا ہے، ہاتھ، انگلیاں، عقل، زبان، دانت. ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ تمہیں مزید زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بھر جوانی کو پہنچ جاؤ. پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی سے، نطفہ، نطفے سے، علقہ، اور اس کے بعد تم رحم مادر سے باہر آئے. قتل الانسان من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا، اندازے سے پیدا کیا. ثم السبیل یسر، پھر راستے کو آسان کیا، رحم مادر سے نکلا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. یہ بھی ترتیب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پیدا فرما رہے ہیں، نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر وہی گوشت کا لوتھڑا ہڈی بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ گوشت کو چڑھا دیتے ہیں. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، یہ بالکل الگ سی مخلوق بن جاتی ہے، پہلے نطفہ اور اب یہ بچہ. پہلے نطفہ جس سے نفرت کی جاتی تھی، اور اب اس کی شکل اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے تدریجن بدل کر بچے کو وجود بخشا. اب اس کو ہر شخص اپنے سینے سے لگاتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالی بہترین پیدا کرنے والا عالی شان ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور ساری ضرورتوں کو پوری کر کے اسے مزید زندگی عطا کر کے جوانی تک پہنچاتا ہے، اور پھر ساری جوانی کی امنگیں، جوانی کی طاقتیں عطا فرماتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بھر جوانی کو پہنچو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہ مزید تمہیں عمر عطا کرتا ہے تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ومنکم من یتوفا من قبل، کچھ لوگوں کو جوانی سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ کسی کو بچپن میں اٹھا لیتا ہے, کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہے, کسی کو بڑھاپے تک مہلت دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اس وقت مقررہ تک اللہ جل جلالہ وعام منوالو ہر ایک کو رکھتے ہیں اور پھر اٹھا لیتے ہیں, اور اس میں اس کی قدرت کار فرما ہے اور بہت ساری حکمتیں اور مسالے چھپی ہوئی ہوتی ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى, یہ نظام اس لیے چلاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت اور مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے یہ سارا نظام اس لیے چلایا ہے کہ تاکہ تم اپنی عقل استعمال کرو, اللہ کی قدرت کو سمجھو, اور اللہ کی قدرت کو سمجھ کر اس کی معرفت حاصل کر کے اسے منعم حقیقی مان کر اس پر ایمان لے آؤ. انسان غور کرے کہ اللہ جل جلالہ وعام نوالہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے, نطفے سے لے کر پیدا ہونے تک کے جو مراحل ہیں, جدید سائنس نے قرآن مجید کی انسان کی خلقت سے متعلق جتنی آیتیں ہیں ان سب آیتوں کو سامنے رکھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضمون کی جو حدیثیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا, ایمبریولوجی کے جو ماہرین ہیں, اور انہوں نے یہ بتلایا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ 1400 سال پرانی ہے, اور قرآن مجید نے اور احادیث شریفہ میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی خلقت کہ جو مراحل ہے رحم مادر میں, اس کی وہ حقیقتیں اس وقت بیان کر دی جو سائنس نے ابھی 50 سال پہلے دریافت, اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 50 سال 100 سال پہلے ان حقائق تک کوئی پہنچ سکتا, اس لیے کہ ایسا کوئی آلہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. اسی پر اگر کوئی غور کرے تو وہ بہت جلدی اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ قرآن مجید اللہ ہی کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں, وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم عقل استعمال کر کے حقیقت کی تہ تک پہنچو, اور اللہ جل جلالہ وعام نوالہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. هو الذی یحیی و یمیت, وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے, وہی ہے جو جلاتا ہے, وہی ہے جو موت دیتا ہے. جس طرح اس نے ان سارے مراحل سے گزار کر تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے, اور اس وقت بھی وہی تمہیں پال رہا ہے اور جلا رہا ہے, ایک وقت آئے گا کہ وہی تم پر موت بھی طاری کرے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ, پس جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے پس وہ ہو جاتی ہے, ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے, اور اسے تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں, صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتلایا کہ وہ کن کہتا ہے پس وہ ہو جاتی ہے. میرے بھائیو, اس میں اس رکوع میں توحید بیان کی گئی ہے, اور ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ توحید میں ہمیں پختہ رہنا چاہیے, پختگی پیدا کرنی چاہیے, منعم حقیقی کی نعمتوں کا استحضار رکھنا چاہیے, اور ہر وقت شکر میں ڈوبے رہنا چاہیے. میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم چونکہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں, اس لیے بحیثیت عبد کے ہمیں شکر میں بھی ہر وقت ڈوبے رہنا چاہیے, شکر میں ڈوب جانا چاہیے. حضرت یہ فرمایا کرتے تھے بار بار, شکر میں ڈوب جانا چاہیے, شکر میں ڈوب جانا چاہیے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور شکر کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نعمت اسی کی فرما برداری میں گزرے اور اس نعمت سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہ ہو. آنکھ ہے اللہ کی نعمت, یہ آنکھ اللہ کی فرما برداری میں گزرے, اللہ کی نافرمانی ان آنکھوں سے نہ ہو. کان اللہ کی نعمت, اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اولاد ہے اللہ کی نعمت, اولاد کی صحیح تربیت کی جائے, صحیح تربیت کی جائے, تعلیم تربیت پر محنت کی جائے, وہ اچھا مسلمان بنے, اچھا مومن بنے, اس کے کردار اور اخلاق ایسے ہوں کہ غیر مسلم بھی اسے دیکھ کر دامن اسلام میں داخل ہونے لگے, وہ داعی بنے, وہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنے, وہ اشاعت دین کی خدمت بھی انجام دے رہا ہو اور خدمت خلق میں بھی مشغول ہو, وہ انبیاء کا وارث بنے, اس کی کوشش کی جائے. اگر ہم نے یہ کیا تو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اولاد کی جو نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی اس کا حقیقی معنی میں شکر ادا کیا. مال ہے, مال بیجا خرچ نہ کیا جائے, فضول خرچی نہ کی جائے. مال میں اللہ تعالی کے جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ادا کیے جائیں, اور اللہ تعالی نے بندوں کی جتنے حقوق مال میں رکھے ہیں انہیں بھی ادا کیے, اور زکات سے ہٹ کر باقی جتنے کار خیر ہیں ان کو تلاش کر کر کے ان میں صرف کیا جائے. اس سے تو شکر کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دل اور دماغ سے انسان یہ مان لیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ بغیر استحقاق کے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے محض اپنے لطف و کرم سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے, میں مستحق نہیں تھا, بغیر استحقاق کے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ زبان سے اس کا اعتراف کرے, اور اعتراف کر کے کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. حضرت داؤد علیہ السلام شکر میں مشغول ہو گئے, نعمتوں کا استحضار تھا, اللہ کے نبی تھے, جب عمل شکر سے فارغ ہوئے تو خیال آیا کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی تھیں ان نعمتوں پر شکر کرنے کی جو توفیق ملی ہے یہ بھی تو ایک نعمت ہے. اب اس نعمت پر شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق ملی یہ بھی آپ کی نعمت تھی, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اس سے جب فارغ ہوئے تو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ملی اور اسے نعمت سمجھ کر اس پر شکر کی توفیق ملی, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. پھر شکر میں مشغول ہو گئے, اب خیال آیا کہ یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے, یہ چین تو ایسی ہے کہ قیامت تک چلتی رہے گی, جب تک میں زندہ رہوں گا چلتی رہے گی. تو سجدے میں گر گئے اور عرض کیا کہ باری تعالی داؤد کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کما حق کہو تیرے شکر کو ادا کر سکے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ یا داؤد الان شکرتنی, یہ داؤد اب حقیقی معنی میں تو نے میرا شکر ادا کیا. تو دل دماغ سے یہ سوچا جائے کہ بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اپنے لطف و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور میں کما حق کہوں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا, اور زبان سے بھی اس حقیقت کا اعتراف کرے. اور تیسرا پہلو, سب سے اہم پہلو, کہ اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے اور اللہ کی نافرمانی اس نعمت سے نہ ہو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے, قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی احادیث شریفہ سے وابستگی نصیب فرمائے, سیرت طیبہ سے وابستگی نصیب فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تعالی دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اللہ تعالی حب مال حب جاہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی عالم اسلام کے حالات پر رحم فرمائے, مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں سب کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے, حق پر سب کو مجتمع فرمائے. غیر مسلم بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ تعالی ان کے لیے بھی اسلام میں داخل ہونے کے اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی دینی ادارے جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں، مساجد، مدارس اور خانقاہیں اور جماعتیں، جمعیتیں، دین کے لیے اجتماعی انفرادی جدوجہد کرنے والے سبھی کی اللہ تعالی بھرپور حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.